لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مرشد، میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالی ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر عافیت اور شفقت کے ساتھ قائم و دائم رکھے، پر ہمارے علماء، ہمارے بزرگان دین، ہمارے مشائخ کو ہمارے سروں پر طویل عمر عطا فرما کر صحت اور عافیت، خدمات دینی اور شرف قبولیت کے ساتھ قائم و دائم فرمائے. حضرت والا ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں، اور یہ جملہ اپنے شیخ کا نقل فرماتے ہیں کہ بعض ظاہر باطن کی ترقی کا ذریعہ ہے، بعض ظاہر باطن کی ترقی کا ذریعہ ہے. کہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ باطن کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے. بعض ظاہر ایسے ہیں. حضرت نے پھر اس کی مثال میں فرمایا کہ دیکھو، ایک کبوتر ہے، اس کے پر کاٹ دو، ظاہر کی ایسی چیز کاٹی جس سے اس کو تکلیف بھی نہیں، لیکن اب نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک بلی کا بچہ بھی اس کو دبوچ لے گا. اب ظاہر میں تھوڑی سی کمی ہے، لیکن اس کمی کی وجہ سے ایک بلی کا بچہ بھی اسے کھا جائے گا اور دبوچ لے گا. اب وہ اڑ نہیں سکتا، اس لیے فرمایا بعض ظاہر باطن کی ترقی کا ذریعہ ہوتے ہیں. حضرت والا نے اس میں کئی مثالیں دی، فرمائے کہ دیکھو، روپے پیسے کو تم کیسے چھپا کے رکھتے ہو، کھول کے نہیں رکھتے. دودھ لاتے ہو اس کو بلی سے چھپاتے ہو کہ دودھ بلی پی نہ جائے. گوشت لاتے ہو تو اسے چیل سے چھپاتے ہو کہ چیل جھپٹا نہ مار دے. روپے پیسے کو اور موبائل کو چور اور ڈاکوؤں سے بچاتے ہو کہ روپیہ پیسہ اور موبائل وہ چور ڈاکو نہ دیکھ لیں ورنہ وہ چھین لیں گے. فرمایا دیکھو، تم دودھ بچاتے ہو، گوشت بچاتے ہو، روپیہ پیسہ بچاتے ہو، جبکہ دودھ چل کر بہہ کر بلی کے پاس نہیں جا سکتا. گوشت اڑ کر چیل کے پاس نہیں جا سکتا، روپیہ پیسہ اچھل کر چور اور ڈاکو کے پاس نہیں جا سکتا۔ فرمایا کہ روٹی چوہے سے بچاتے ہو، جبکہ روٹی دوڑ کر چوہے کے پاس نہیں جا سکتی۔ لیکن فرمایا کہ روٹی کی نظر، روٹی کی قیمت تمہاری نظر میں روپے پیسے کی، دودھ کی، گوشت کی، لیکن اپنی ماں بیٹیوں کی عزت تمہاری اس میں نہیں ہے، تمہاری نظر میں اس کو نہیں بچاتا، اس کے پردے کا اہتمام نہیں کرتا، جبکہ وہ چل کر جا بھی سکتا۔ کتنی عجیب بات کہ ہماری نظر میں روٹی کی، دودھ کی، دوسری چیزوں کی اہمیت ہے، لیکن اپنی ماں بیٹیوں کی اہمیت نہیں ہے۔ ان چیزوں کو کتنا پردے میں رکھتے ہیں۔ اسی سے سوچے کہ ہماری ماں بیٹیوں کی، بہنوں کی پردے کی اہمیت کیا ہوگی۔ ظاہر ہے، اس لیے حضرت کا جملہ باز ظاہر باطن کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ نماز کا وقت ہے، نمازی بیٹھے ہیں، نماز کا وقت قریب ہے، منتظر ہیں امام کے، وقت پورا ہو گیا، امام صاحب کی کوئی ضرورت، وہ آئے نہیں مسجد میں، اب نمازی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ پوری مسجد کی پہلی صف میں بھری ہوئی ہے، اور پوری صف کے اندر صرف ایک آدمی داڑھی والا، صرف ایک آدمی۔ اب لوگوں نے اس کو اشارے کیا، آئیے جناب نماز پڑھائیے۔ اب یہ وہ آدمی ہے جس نے رات کو زنا بھی کیا، چوری بھی کی، شراب بھی پی، ڈاکہ بھی ڈالا، داڑھی ہے۔ لیکن اس نے کہا، لوگوں نے کہا آئیے جناب نماز پڑھائیے، اس نے کہا نہیں بھائی، میں نماز پڑھانے کا اہل نہیں ہوں۔ کہا نہیں، آپ کے پاسپورٹ پر نماز پڑھانے کا ویزا لگا ہوا ہے، اور وہ ویزا بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس نماز پڑھانے کی اہلیت ہے۔ اس نے کہا نہیں بھائی، میں بہت گنہگار ہوں۔ ہاں بے شک گنہگار تو ہم سب بھی ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا کہ میں نماز پڑھاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نہ علم جانتا ہوں نہ قرآن پاک۔ اس نے کہا میں بہت بڑا عالم ہوں اور حافظ ہوں، داڑھی صاف۔ اب ایک عام آدمی بھی اس کو آگے نہیں جانے دے رہا، کہہ رہا اچھا آرام سے بیٹھو، کیونکہ تمہارے پاسپورٹ پر ویزا ہی نہیں ہے نماز پڑھانے کا، تمہارے پاسپورٹ پر نماز پڑھانے کا ویزا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے نا، یہ ویزا ہے نا۔ وہ کہہ رہے بھائی میں بہت گنہگار ہوں، مجھے معاف کرو، یعنی نماز آپ ہی کو پڑھانی ہو۔ تو دیکھیے، یہ ایک چہرے کے اوپر، مردوں کے چہرے کے اوپر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کا چہرہ جو مزین ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، اب وہ شخص نماز پڑھانے کا اہل بنتا ہے۔ نہ داڑھی منڈانے والا نہ اذان دے سکتا ہے، نہ نماز پڑھا سکتا ہے، نہ گواہی دے سکتا ہے۔ کتنی عجیب، کتنی اہم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ جو کہ شرعاً واجب ہے، ظاہر کتنا اچھا، باطن میں کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہوں. کہا نہیں, شریعت نے کہا بس ظاہر کرو آ جاؤ. یہ ہے باز ظاہر باطن کی ترقی کا ذریعہ ہو. سبحان اللہ. اس لیے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ لوگ یہ داڑھی والوں کو کیوں بولتے ہیں, آخر غلطی تو سبھی کرتے, داڑھی والے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, انسان وہ بھی ہے. ایک آدمی سائیکل پر جا رہا تھا, داڑھی تھی, بازار میں رس جاتا تھا, وہ گھنٹی بجاتا جا رہا تھا, ایک عورت اچانک باہر آ گئی, وہ ٹکر مار دی, وہ بھی غصے ہو گئی, دیکھتے نہیں داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے, داڑھی ہے بریک تو نہیں ہے نا. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں بریک ہے. آہ کیا پیاری بات یاد ہے, حضرت نے فرمایا کہ ایک گلی تھی چھوٹی سی, اور عمر ہوتا نا کہ ایک پڑوسن ایک دروازے پر دوسرے دروازے سے آپس میں باتیں کرتی. وہ کچھ باتیں کر رہی تھی, پوچھ پاچھ, ایک داڑھی والا وہاں سے گزر رہا تھا. یہ بات واقعہ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت رکاتم نے سنایا. وہ گزر رہا تھا تو سر نیچے کر کے جا رہا تھا, نگاہ نیچی کر کے, نفس کو شرارت سوجی, قریب پہنچ کر جو ایک عورت کو نگاہ اٹھا کر ایسے ٹیڑی نگاہ سے دیکھ لیا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عجیب ہیں, جب گناہ کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کسی کو نہیں پتا, وہ ہمارے ایک بزرگ دوست فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں حقہ پیتا تھا, کہتے ہیں ہمارا ایک ملازم تھا بہت سادہ مزاج کا, اس سے حقہ منگواتے تھے, چلم جس کو بولتے نا, تو کہتے ایک دن میں نے ان سے کہا, اب وہ تین چار مہینے سے چل رہی تھی کوئی بات ہی نہیں, ایک دن میں نے ان سے کہہ دیا کہ ذرا دیکھ بھال کے لایا کرو, ذرا چھپا کے لایا کرو. اب وہ پورے گھر سے گزر کے آنا پڑتا, اب وہ جناب آ رہے ہیں, اب اپنی ایسی اگلے دن چھپا کے لا رہے. والدہ نے دیکھ لیا ان کی, کہتے والدہ نے آواز لگائی دور سے, ارے کیا لے جا رہا ہے؟ کیا چھپا کے لے جا رہا ہوں. ارے کیا لے کر جا رہا ہے؟ چلم ہے. کس کے لیے؟ چھوٹے میاں کے لیے. اچھا وہ چلم پیتے؟ لو کوئی آج سے پیتے, تو چار مہینے سے پی رہے. یہ بھی سادگی. سنانے لگے کہ ان کو وہی مجھے ملازم, لیکن وہ کہتے ہیں نا وفادار اور نامہ خاص. کہنے لگے کہ ہمارا ایک لکڑی کا دروازہ چاہیے تھا, الماری تھی لکڑی کی, دو چار پانچ میل کے فاصلے پر, اس کو اس زمانے میں پانچ روپے دیے کہ جاؤ دیکھو ریڑی پہ رکھوا کے لے آنا, اور وہ اسی زمانے میں ٹائیفائڈ سے اٹھے تھے, ٹائیفائڈ بخار تھے, اور ٹائیفائڈ کیسی جان توڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی, ہماری اولادوں کی, گھر والوں کی, دوستوں کی, تمام خطرناک بیماریوں سے. تو کہتے دیکھا کہ وہ جناب اپنے کندھے پر لاد کر لا رہے ہیں. اچھا ان کو کہا تھا ریڑی پر لے آنا, سمجھایا گاڑی پر, تو پوچھا کہ بھائی آپ کو تو کہا تھا. ہلو جی پورے پانچ روپے لگتے ہیں, اس زمانے کی قیمتی, اتنا پیسہ کوئی ضائع کرے؟ وہ پانچ روپے پکڑا دی, یہ لیجیے آپ کے پیسے بچ گئے, کیوں اتنا پیسہ ضائع کرے, یہ جان کس لیے ہے؟ ایسی وفاداری کہ اپنی جان پر. ایسے نمک خوار اور ایسے وفادار. تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ظاہر بازِ ظاہر باطن کی ترقی کا ذریعہ ہوتے ہیں. اب وہ مسجد کے اندر نماز پڑھانے نہیں دے رہے اس کو، کوئی کتنا دعویٰ کرے عالم ہونے کا، لیکن جب یہ سجا لیتا ہے تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. تو میں سنا رہا تھا کہ کسی نے کہا نا کہ لوگ داڑھی والے کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، مگر اور بغیر داڑھی والے جو چاہے کرتے پھر ان کو کچھ بھی نہیں کہتے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، امت کے دل میں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی عظمت ڈال دی کہ اللہ کی رضا اور خوشی ہے نا، لہذا امت کے دل میں اس کی عظمت موجود ہے. لہذا جو آدمی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا ہے تو امت بھی سمجھتی ہے کہ دیکھو یہ شاہ کے طریقے پہ چلنے والا شہزادہ ہے. شہزادے پر انگلی اٹھتی ہے، بھنگی کو کوئی کچھ نہیں کہتا، شہزادے کو سب بولیں گے. دیکھیے جس آدمی کا لباس صاف ہو، اگر اس کے صاف لباس پر ایک معمولی سا دھبا لگ جائے لوگ اس کو کہیں گے، اور جس کے کپڑے میلے ہیں اس پر اگر اور کالک لگ جائے اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو امت کے دل میں علماء کا، حفاظ کا، داڑھی والوں کا ایک وقار ہے، لہذا وہ عزت انہیں کی کرتے ہیں. اور یہ وہ ظاہر ہے جو باطن کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے باز ظاہر باطن کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے. میرے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہم نے سنایا کہ ملک کا اہم مقدمہ، ایک فرضی بات ہے، کل والے واقعے سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ایک اہم مقدمہ درپیش ہے اور فیصلے کا دن ہے. پوری عدالت بھری پڑی ہے، وکلا سے، عمائدین شہر سے، اور مخص خواص سے. ارے میاں جب دیکھو جگہ اس طرح موجود ہے تو وقت کیا ضرورت ہے چھیڑ چھاڑ کرنے کی. بیان کو بھی متاثر کرو اور مائجی نے شہر بھی جمع اور پوری میڈیا، سب میڈیا کے لوگ سب جمع، کہ خاص فیصلے کا دن ہے، اہم مقدمے میں 9 بجے عدالت کا وقت، اور 9 بجے سے قبلی عدالت پوری کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. 9 بج گئے، جج صاحب نہیں آئے، 5 منٹ اوپر، 10 منٹ اوپر، 15 منٹ اوپر، جج صاحب کی گاڑی نہیں آئی. 16 منٹ ہوا، تیزی سے گاڑی آ کر باہر کی طرف رکی اور اس میں سے شخصیت برآمد ہوئی اور خصوصی رستے سے عدالت کے اندر پہنچے. جج صاحب آئے اور عدالت کی کرسی پر بیٹھے اور اعلان کیا، عدالت کی کاروائی شروع کی جائے. تمام لوگ حیرانگی سے جج صاحب کو دیکھ رہے. دوبارہ اعلان کیا کہ عدالتی کاروائی کو شروع کیا جائے، وکیل آگے نہیں بڑھ رہے، لوگ حیرانگی کے ساتھ جج کو دیکھ رہے کہ یہ کیا معاملہ درپیش ہے. جج صاحب نے کہا کہ کیا بات ہے، تو جو ایک بڑا وکیل تھا، ٹھیک ہے آپ بھی ٹھیک ہے نا، فریو ہو جائیں. یہ چلو ایک بڑا وکیل اس نے جج صاحب نے کہا جج صاحب یہ آپ کا حلیہ اور لباس یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ جج صاحب اپنی بیوی کا شرارہ پہن کر آ گئے تھے. صاحب نے کہا اس لباس میں کیا ہے بھائی, لباس سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا دیکھو میری بیوی تہجد گزار ہے, صوم و صلات کی پابند ہے, یعنی روزے دار ہے, نمازن ہے, صدقات خیرات کرتی ہے, سنت پر عمل کرتی ہے. لاز ہمارے یہاں بجلی کی کچھ خرابی ہوئی, تم ابھی تک بجلی نہ آنے کی وجہ سے میرا سوٹ استری نہیں تھا, میری بیوی کا جوڑا تیار تھا وہ میں پہن کر آ گیا. میرے مرشد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس کا ظاہر بتاتا ہے کہ باطن میں کچھ خرابی موجود ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا جج صاحب آج آپ کچھ طبیعت ناساز معلوم ہوتی ہے؟ کہا نہیں, پورا قانون مجھے زبانی یاد ہے, ملک کا سب سے سینئر جج ہوں میں. کہا نہیں, آپ کا ظاہر بتاتا ہے کہ باطن میں کچھ گڑبڑ ہے. اس لیے میرے مرشد کا جملہ کہ باز ظاہر باطن کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے. جمعہ کا دن ہے, امام صاحب کے لوگ منتظر ہیں. دیکھو یار کیا لوگ امام صاحب کے منتظر ہیں, جمعے کا وقت قریب, امام صاحب آئے نہیں, نماز کا وقت بالکل قریب, نگاہیں اس رستے پر ہیں, دروازے پر جہاں سے امام صاحب آتے ہیں. وقت کے بڑے عالم ہیں, اب داخل ہوئے, اب منتظر آواز آئی کہ آ رہے ہیں, چلو بھائی اب سب جمعے کی تیاری اور جمعے کا وقت, چلو بھائی اب نماز پڑھیں گے. تو دیکھا امام صاحب تو آئے دھوتی باندھ کر, لنگی باندھ کے تہ بند, اور اوپر نہ بنیان نہ قمیص. اب لوگ حیران سے حیرانگی سے امام صاحب کو دیکھ رہے ہیں, مفتی صاحب خیریت؟ ہاں سب خیریت ہے, بالکل ٹھیک ہوں. یہ حلیہ, حلیہ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی کہتے ہیں لباس سے کیا ہوتا ہے؟ لباس سے کچھ نہیں, میں بالکل ٹھیک ہوں, قرآن پاک کا حافظ, فقہ کی کتابیں یاد, بخاری کے مسائل یاد, بخاری کی احادیث یاد, شامی کی عبارتیں یاد, تفاسیر, حدیث شریف کی شروحات سب یاد ہیں مجھے. کہا لیکن یہ کیا ہے؟ ظاہر بتاتا ہے باطن میں کچھ گڑبڑ ہے. ظاہر کا بڑا اثر ہوتا ہے. سبحان اللہ, میرے مرشد جی شعر پڑھا کرتے ہیں, دل میں اگر حضور ہو سر تیرا سب ضرور ہو, دل میں اگر حضور ہو سر تیرا کم ضرور ہو, اور جس کا نہ کچھ ظہور ہو عشق وہ عشق ہی نہیں. یعنی اگر تجھے محبوب سے محبت کا دعویٰ ہے تو محبوب کو دیکھنا تو دور کی بات, محبوب کے نام سے مست ہو جائے گا. حضرت مولانا قاسم صاحب نادوتوی رحمت اللہ علیہ, حضرت کے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب فاروقی مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, تھانہ بھون کے رہنے والے, تھانہ بھون سے ایک بھنگی آیا نانوتے میں, حضرت کے پاس آئے کسی کام سے, تو حضرت نے پوچھا کیسے آئے. یہ واقعہ میرے مرشد نے سنایا. اس نے کہا حضرت میں تھانہ بھون سے آیا ہوں, بس اتنا سن رہا تھا کہ قاسم صاحب نے عجیب کیفیت داری, فرمایا چارپائی لاؤ, چارپائی بچھائی اس پر, شاندار چادر سب, اور اس سے فرمایا بیٹھو, اور خادم کو بھیجا جاؤ ناشتہ لے کر آؤ, حلوہ پوری لے کر آؤ. اس کو کھلایا، پھر جو بات تھی وہ سنی اور اس کو رخصت کیا. لوگوں نے کہا کہ حضرت ایک بھنگی کا اتنا اکرام، میں ظالم تمہاری نظر تو اس بات پر ہے کہ یہ بھنگی ہے، اور میری نظر اس بات پر ہے کہ میرے شیخ کے وطن سے آیا ہے. شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، میرے مرشد کا شعر ہے، شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن. پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن. تو محبوب کے شہر عاشق کا شہر ہوتا ہے، شہر محبوب شہر عاشق ہوتا ہے. اس لیے میرے مرشد کا ایک اور شعر ہے، فرماتے ہیں کہ دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں. دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں. اور دل جس کا تڑپتا نہ ہو سینے میں، اس کا جینا ہے کوئی جینے میں. محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے تعلق کتنی بڑی نعمت. تو میرے پیارے دوستو، باز ظاہر باطن کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے. اب ایک ڈمپر ہے، کتنی بڑی مشین، اس کی ہائٹ اونچائی، اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی، ہائٹ ویتھ لینگتھ کتنا بڑی ہے. چلا رہے ہیں جی، چل ہی نہیں رہا، انجن اسٹارٹ بھی ہو گیا، کوشش کر رہے ہیں تو وہ چلتا نہیں. تو ارے بھائی ڈرائیور دیکھا چاروں طرف تو ایک ٹائر پنکچر ہے، ٹائر میں ہوا نہیں، پنکچر والے کے پاس لے گئے، ٹائر کھولا، چیک کیا، اتنی سی کیل نکلی. اب اتنی سی جو کیل ہے، مان لو دو انچ کی کیل ہے، دو انچ کی کیل پورے ڈمپر کا جو اونچائی چوڑائی لمبائی اگر تناسب نکالے، ریشیو نکالے، اس دو انچ کی کیل کا کیا ریشیو بنتا ہے؟ ایک معمولی سی چھوٹی سی چیز ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، عائشہ، کسی گناہ کو معمولی مت خیال کرنا، ہر گناہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ بندے کو جہنم پہنچا دے. کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا، ہر نیکی میں خاصیت ہے وہ جنت پہنچا دے. وہ فاحشہ عورت ایک پیاسے کتے کے ساتھ جب یہ معاملہ کہ اپنا دوپٹہ کھول کر موزے میں، چمڑے کا موزہ دوپٹے میں باندھا، کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا، اس ادا پر اللہ کو پیار آ گیا. میرے مرشد فرماتے ہیں رحمت حق بہانہ می جو، اللہ تعالی کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، بہا نمی جو یا قیمت کو تلاش نہیں کرتی، قیمت نہیں دیکھتی، بہانے چاہیے کہ کس عمل سے ہمارا کام بن جائے گا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں باز ظاہر باطن کی ترقی کا ذریعہ ہوتے ہیں، باز ظاہر باطن کی ترقی کا ذریعہ ہوتے ہیں. دیکھیے اسکول میں جاتے ہیں، اسکول والے کہتے ہیں یونیفارم پہنے، یونیفارم کہ جی مسلمان دیکھ کر پتہ چلے، اسکول میں دیکھ کر پتہ چلے کہ تمام اس ایک ڈریس ایک لباس کو دیکھ کر معلوم ہو کہ یہ فلاں اسکول کے طالب علم ہیں، فلاں اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں. اس کو کہتے ہیں یونیفارم، گویا وردی ہو گئی، وردی ہے لباس سے کیا ہوتا ہے جی، کہتے ہیں نا یہ لباس سے کیا ہوتا ہے. ملا نصیر الدین صاحب کا واقعہ ہے کہ بہت بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے، تھے مزاحیہ، بہت مزاح اور ہنسی بہت کرتے تھے. ایک جگہ دعوت تھی تو ایک نواب کے یہاں، ان کو بھی دعوت، بڑے آدمی تھے، یہ اپنے اسی عام لباس میں چلے گئے. ملازموں نے پہچانا نہیں تو ایک عام دسترخوان تھا اس پر بٹھا دیا، اور خواص کا دسترخوان الگ تھا. اور یہ مسئلہ ہے کہ معززین علماء کا دسترخوان الگ ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی علماء کی دعوت کی اور کئی دسترخوان بچھا اور فرمایا کہ خادموں سے کہ دیکھو فلاں دسترخوان پہ فلاں صحابی بیٹھے ہیں، فلاں پر فلاں، اس طرح پوری ترتیب بنائی، اور اس کے لیے اس دسترخوان پر یہ کھانا جائے گا، اس پر یہ کھایا جائے گا. پتہ یہ چلا کہ جو علمی رتبہ ہے اور تقویٰ کا جو رتبہ ہے اس اعتبار سے ایک حیثیت ہے. تو ملا نصیر الدین صاحب عام سا کھانا آیا، اٹھے، انہوں نے دیکھا یہ اٹھے، گھر گئے، جبا پہنا، پگڑی بدلی ذرا زوردار، اور جبا پہن کر جھتی اتی بدلی اور شان سے چلے آ رہے ہیں. اب جو دیکھا ایک شیخ تشریف لا رہے ہیں، سارے ملازم آئیے آئیے جناب محترم تشریف لائیے، خوش آمدید خوش آمدید، اور خواص کے دسترخوان پر بچھا دی. اب پتہ چلا جی روسٹ مرغے اور بڑھیا کھانے سامنے آنا شروع. اب ملا صاحب نے جو ایک گوٹی اٹھائی، پگڑی کو کھا، تھوڑے چاول اٹھایا، جبے کو تو کھا، کچھ اس کو کچھ اس کو، لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا حرکت. ملا صاحب کو جانتے تھے، یہ پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ خود کھانے کے بجائے ان پگڑی جبے کو کھلا لیں. ہاں فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ میں دعوت میری نہیں، اس جبے اور پگڑی کی ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے میں آیا تھا تو یہ کھانا مجھے نہیں ملا تھا، اب میں یہ جبا اور پگڑی پہن کر آیا تو مجھے یہ کھانا ملا، پتا چلا عزت میری نہیں اس کی ہے، لہذا کھانے کا حساب بھی میں نہیں، یہ ہے. تو دیکھیے جناب ظاہر ہے ہمارا بھی مزاج ہے، ایک آدمی چڈی بنیان میں آ جائے اس کے ساتھ ہم معاملہ کچھ اور کریں گے، اور ایک آدمی شلوار بنیان میں آ جائے اس کے ساتھ معاملہ کچھ اور کریں گے، ایک آدمی جینس کی پینٹ ٹی شرٹ میں ہو، ایک آدمی تھری پیس سوٹ میں آ جائے، ایک آدمی کرتا شلوار میں آئے اور ایک پگڑ بھی پہن کر آ جائے، تو ہر ایک کے ساتھ ہمارا برتاؤ کچھ مختلف ہوگا. کیوں؟ ہم یہ دیکھیں گے، ظاہر کو دیکھ کر پتا چلے گا کہ اس کے باطن کا کیا ہوا. تو دیکھیے ایک اسکول والے یونیفارم بناتے ہیں کہ ہمارے تمام طلباء ایک جیسے لگے، کیپ بھی پہنا دیتے ہیں، ٹائی بھی، شرٹ بھی، پینٹ بھی اور جوتے بھی، موزے تک، ان کو اٹھاؤ، پورا ایک خاکہ بناتے ہیں کہ جی فلاں اسکول کا یہ طالب علم ہے، یونیفارم بناتے ہیں، وردی. اگر کوئی آدمی کسی دن ٹائی بھول جائے، کوئی بچہ، اسکول والے کھڑا بھی کرتے ہیں اور پٹائی بھی لگاتے ہیں، ڈنڈے بھی مارتے ہیں، جوتے ان کی مرضی کے نہ پہنے خیر نہیں. دیکھیے وہ کیوں کہتے ہیں یونیفارم ہے. تو میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک یونیفارم دیا ہے، یونیفارم یعنی ایک خاکہ سر سے لے کر پاؤں تک، مسلمان کو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان. ہمارے شیخ کے صاحبزادے حضرت مولانا مظہر صاحب دامن برکاتہ نیپال تشریف لے گئے، ایک فوجی نے وہاں پر پوچھا کہ یہ آپ مسلمان لوگ یہ کرتا شلوار کیوں پہنتے ہیں؟ تو مولانا نے فرمایا کہ یہ عزت کا لباس ہے اس لیے پہنتے ہیں. وہ کیسے؟ اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا کہ اچھا آپ کے ہاں سڑکوں پر روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, ایک آدمی کرتا شلوار میں ہے اور اس نے داڑھی کا بھی بولا تھا, ایک آدمی کی اس نے داڑھی کا بولا تھا, تو فرمایا کہ داڑھی پر اعتراض کیا کہ داڑھی کیوں رکھتے ہیں مسلمان؟ فرمایا یہ عزت ہے. تو پھر مولانا فرمایا کہ اگر تمہارے روڈ ایکسیڈنٹ میں کسی کا ایک داڑھی والا شخص ہے اس کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو تم کیا کرو گے, اس کو کس کے حوالے کرو گے؟ کہنے لگے مسلمانوں کے. اگر ایک مسلمان ہو اس کی داڑھی نہ ہو پینٹ شرٹ پہنے ہوئے اور وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جائے, لوگ پتلون کھل کر دیکھیں گے کہ بھائی یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں, کس کے حوالے کریں اس کو؟ خطرے سے پتا چلے گا کہ مختون ہے تو یہ گویا کہ مسلمان اور مومن ہے, تو اس کے حوالے کیا جائے گا؟ وہاں فرمایا کہ دیکھو صرف ایک داڑھی ہونے سے اس کی عزت ہے, پتا یہ چلا کہ یہ عزت کا لباس ہے, یہ عزت کے لیے, اس لیے ظاہر کا باطن پر بڑا اثر ہوتا ہے. ایک آدمی صاف ستھرے لباس میں آئے آپ کا اس کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہوگا, اور ایک آدمی میلے کچیلے لباس میں آئے آپ اس کے ساتھ معاملہ کچھ اور کریں گے, ظاہر کا بڑا فرق ہوتا ہے. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہم نے فرمایا کہ دیکھو بیوٹی پارلر ہوتا ہے, اس بیوٹی پارلر کے اندر عورت کو تیار کرتے ہیں تاکہ اس کو دیکھ کر اس کا شوہر خوش ہو جائے. فرمایا جو خانقاہ ہے نا جہاں اللہ والے مرشدین کاملین رہتے ہیں لوگ ان سے تعلق کرتے ہیں, ان خانقاہوں میں کے اندر بندوں کو تیار کرتے ہیں تاکہ بندوں کو دیکھ کر اللہ خوش ہو جائے. لہذا اس بندے کا ظاہر و باطن اس کو سنوارنے کی فکر کی جاتی ہے. فرق یہ ہے کہ بیوٹی پارلر کے اندر صرف ظاہر سجاتے ہیں وہ بھی ایک رات کے لیے, اور اس روحانی بیوٹی پارلر جو کہ خانقاہ ہے اس روحانی بیوٹی پارلر کے اندر نہ صرف بندے کے ظاہر کو بنایا جاتا ہے بلکہ اس کے باطن کی بھی اصلاح کی جاتی ہے, اور وہ ایک رات کے لیے نہیں بلکہ تا حیات. اندر ہی رحمی تراشو می خراش تا دمے آخر دمے فارغ مباش. اس رستے کے اندر تو ہر وقت کانٹ چھانٹ ہے بھائی, کانٹ چھانٹ. لیکن پودا لگاتے ہیں باغ میں, پودے لگا دیے چمن میں, اب ہر وقت مالی اس کو دیکھ کے کٹائی کر رہا ہوتا ہے, دیکھا جو شاخ ٹیڑھی کٹ کر کے کاٹ دیا, اور وہ مالی 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال اس باغ کی خدمت کرے گا, وہ یہی کرتا رہے گا, جہاں کوئی شاخ ٹیڑھی فوراً اس کو کاٹ کر دوست کر دے گا. بس یہی ہے اللہ والوں سے تعلق کا مقصد, کہ اپنی بندگی کی جو ٹیڑھی شاخیں نکل رہی ہیں بندگی کی ان ٹیڑھی شاخوں کو ان اللہ والوں کی صحبت سے درست کرواتا رہے. اللہ تعالی کی محبت کا پودا لگایا, اب وہ محبت کا پودا پروان چڑھ رہا ہے, اب اس کے اندر جو شاخیں ٹیڑھی نکل رہی ہیں, دیکھیے ایک بیل لگی ہوئی ہے اس میں ٹیڑھی شاخ ہوتی ہے کیسا عجیب لگتا ہے. لہذا آپ باغوں میں دیکھیں کتنے پارک ایسے ہیں, ان پارکوں کے اندر مالی مقرر ہے ہر وقت کینچی لے کر سجا سوار کے رکھتا ہے, کتنا دیدہ سے خوش نما اور اچھا معلوم ہوتا ہے نگاہوں کو, سلیقے سے کٹے ہوئے سجے ہوئے کتنا اچھا لگتا ہے. اور اگر شاخ ٹیڑھی میڑھی ہو تو جو ٹیڑھی میڑھی شاخ کتنی عجیب لگتی ہے. یہی حال اس بندے کا ہے جب اپنے اوپر کسی مالی کو مقرر کرتا ہے, یعنی اللہ والے کو اپنے اوپر مقرر کرتا ہے, تو وہ اللہ والا سر سے لے کر پاؤں تک اس کی بندگی کی نوک پلک کو درست کرتا ہے, اور اس کی تعلیم کر دیتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے. یہاں تک کہ میرے دوستو کھانا سکھائیں کھانا کھانا بھی سکھاتا ہے, ہمارے شیخ ایک چھوٹی سی تربیت کی بات ہے، فرمائے کہ دیکھو جب کسی کو پانی دو گلاس میں تو گلاس اس کے ہاتھ میں مت دو بلکہ اس کے سامنے رکھ دو. اب حضرت نے فرمایا دیکھو ہوتا کیا کہ دینے والے کے ہاتھ میں گلاس ہے، لینے والا کسی کام میں مشغول، وہ دیتا ہے اس کی توجہ کہیں اور، نتیجہ یہ ہوتا ہے کبھی دینے والا چھوڑ دیتا ہے کبھی لینے والا چھوڑ دیتا ہے. کیونکہ بعض مرتبہ ایسی دعوت ہو رہی ہے، دینے والے نے جلدی پانی دیا، اب وہ سمجھا اس نے پکڑ لیا، وہ ادھر مشغول ہوا، چھوڑ دیا گلاس. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دینے والا سمجھتا ہے کہ گلاس پکڑ لینے والے نے پکڑ لیا، وہ چھوڑتا ہے تو اس نے پکڑا نہیں ہوتا. سبحان اللہ، کیا انداز فرمایا کہ گلاس پانی بھر کے سامنے رکھ دو، دینے والا بھی بری ذمہ اور لینے والا اپنی پوری توجہ کے ساتھ گلاس اٹھائے گا پانی پی لے گا. یہ تربیت کا انداز، یہی تربیت کے لیے صحبت اہل اللہ ہے کہ گویا کہ بندگی کی تربیت ہو رہی ہے کہ ہماری آنکھ کہاں جا رہی ہے، ہمارے کان کیا سن رہے ہیں، ہمارے چہرے کا کیا عالم ہے، ہمارے زبان سے ہم کیا بول رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں کس چیز کے اندر مبتلا ہے، یعنی گویا کہ سر سے لے کر پاؤں تک اور ہماری آج سے لے کر مرتے دم تک کی زندگی کی کوئی شاخ ٹیڑھی نہ ہو. جیسے ہی ٹیڑھی ہوئی فوراً اس نے کاٹ کر درست کر دیا. یہ ہے اندر ہی رہ می تراشو می خراش، اللہ تعالی کی محبت کے راستے میں کاٹ چھانٹ ہے. تا دمے آخر دمے فارغ مباش. دیکھیے ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، ڈاکٹروں کو دیکھیے جو نئی ریسرچ آتی رہتی ہے نا، ان کو نئی ریسرچ کو اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے، تازہ کرنا. نئی ریسرچ جو آئی، نئی تحقیق، سیدھے بیٹھو. یہ اسٹائل جو ہے نا پارلیمنٹ کے بیٹھنے کا ہے، جب پارلیمنٹ میں منسٹر بن جانا تب وہاں بے شک کرنا، یہاں ذرا اللہ کی محبت کا پارلیمنٹ کے قانون الگ ہے، ادب. میں نے ایم پی اے بن جانا تو بھائی پھر جو چاہے کرنا، پھر تو بادشاہ ہوتے ہیں. ڈاکٹروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نئی جدید ریسرچ اور جو نیا کام ہوا ہے اس سے آگاہ رہیں، اپ ڈیٹ رہیں. نئی دوا آئے گی، نئی چیز آئے گی مارکیٹ میں کہ جو پورا ایک بیماری کی اس کے اندر مزید ریسرچ ہوئی اور ایک اور کامیاب چیز سامنے آئے گی. اور جو ڈاکٹر کہے نہیں بس میرا پرانا کافی ہے، نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ پیچھے رہ جائے گا. میرے پیارے دوستو، اسی طرح سے اپنی بندگی کو دکھاتا رہے. گاڑی خریدتے ہیں، گاڑی خریدنے کے بعد ایک اس کا کمپلیٹ چیک اپ ہوتا ہے، ایک سر سروس، مختصر سی سروس وغیرہ. جب اس کی کمپنیوں میں جائے، جب اس کا ٹوٹل انسپیکشن اور ٹوٹل چیک اپ ہوتا ہے پوری طرح، تو اس کے ایک ایک نٹ کو بھی دیکھتے ہیں وہ لوگ کہ نٹ ٹھیک کیسے بند ہو، اس کا بریک آئل، اس کے بریک شو، ایک ایک نٹ کو، اس کا گیئر آئل، تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ گاڑی کے مالک کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو میرے پیارے دوستو، اللہ والوں کی صحبت میں اپنے روح کی گاڑی کی انسپیکشن کرانے کی ضرورت ہے، اس کو چیک اپ کرائے کہ ایسا نہ ہو کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے قرب سے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے محروم ہو جائے. اس لیے اپنا انسپیکشن کرائے کہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا ظاہر، ہماری باتیں، ہمارا باطن، ہماری گفتگو، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا بولنا، سب اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے مطابق ہو جائے. میرے مرشد فرماتے ہیں، حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب داد برکاتم، حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ظاہر اتنی بڑی چیز ہے کہ ظاہر سے انسان فیصلہ کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، ضرور ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. ظاہر کو پہلے مقدم، پہلے بیان کیا، ظاہر کا اثر پہلے ہوتا ہے. انسان، ایک شخصیت آتی ہے سامنے سے، کوئی صاحب آ رہا ہے، آپ اس کے ظاہر کو دیکھ کر پہلے جج کریں گے، اندازہ لگائیں گے یعنی کیا ہوگا. یعنی گویا جیسا ہوگا ویسا برتاؤ اس کے ساتھ کریں گے. ہر شخصیت کے ساتھ برتاؤ اور معاملہ الگ ہوتا ہے کہ نہیں جناب؟ تو آنے والے کے لباس، اس کی چال ڈھال، اس کے انداز سے آپ اس کی شخصیت کو جانچ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ جو آ رہا ہے یہ کیسا، ہم نے اس سے معاملہ کس طرح سے کرنا ہے، اسی کے حساب سے. میرے پیارے دوستو، ظاہر کا بڑا اثر ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ گدھی کے پیٹ میں گدھے کا پہلے سٹرکچر اور ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، روح گدھے کی بعد میں آتی ہے. انسانی جسم کا، انسانی جسم ماں کے پیٹ میں پہلے اس کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، پھر انسانی روح 4 مہینے کے بعد عطا ہوتی ہے. پہلے اس کا ڈھانچہ بنتا ہے، سٹرکچر بنتا ہے، پھر روح عطا ہوتی ہے. فرماتے کہ تم سر سے لے کر پاؤں تک اللہ والوں جیسا حلیہ بناؤ، اللہ تعالیٰ اللہ والی روح بھی عطا فرما دیں گے. ظاہر بناؤ. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ہاں تشریف لے گئے، فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے اجازت لی کہ جو موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں نا، ہمیں آپ ذرا موقع دیں، ہم ذرا کوئی ڈرامہ کرتے ہیں. وہ ڈرامہ یہ کریں گے کہ ان جیسی نقل بنائیں گے، ویسے ہی کرتا پگڑی ایسا ہاتھ میں، ویسے ہی حلیہ بنائیں گے ذرا ڈرامے کے لیے. ذرا موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے، قرآن پاک اس بات پر شاہد ہے کہ فاروق سحرۃ ساجدین، وہ جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب العالمین، اور انہوں نے سب نے بزبان حال بزبان طال کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس رب العالمین پر. اور وہ رب العالمین کی پہچان یہ ہے، رب موسیٰ و ہارون، وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام بندوں کو، ان جادوگروں کو دولت ایمان عطا فرما دی. موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ یہ آپ کی حکمتیں آپ سمجھتے ہیں، لیکن ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا، فرعون پر میں نے محنت کی. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر محنت کی تھی، یہاں تک کہ اس محنت کا اثر یہ تھا. میرے مرشد نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کہ اے فرعون، اگر تو اللہ پر ایمان لیا تو اللہ تعالیٰ تیری بعض نعمتوں کو تجھ پر باقی رکھے گا. اس میں سے ایک تو یہ کہ کبھی تو بڈھا نہیں ہوگا، تیری حکومت باقی رہے گی، تیرے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے، کالے ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام کی اس تلقین سے، نصیحت سے اور تبلیغ سے فرعون کے دل میں نرمی پیدا ہو گئی. اس نے کہا، سوچا کہ ٹھیک ہے میں ایمان لانے کا کرتا ہوں. اس نے کہا کہ مجھے موقع دو، میں ذرا اپنے مشورہ کر لوں. معروفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو فرعون کی زوجہ اور بیوی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی. فرعون نے اس عورت پر نہایت ظلم ڈھائے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر اللہ تعالی کے راستے میں کوئی کانٹا چھپ جائے تو یاد رکھنا، اس کانٹے کی عظمت کا حق ساری دنیا کے پھول ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے راستے کے کانٹے کا حق سارے دنیا کے پھول اگر اس کو عظمت سلامی اور گارڈ آف آنر پیش کرے تو اس کانٹے کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. لہذا اللہ تعالیٰ نے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو انعام دیا، اب وہ انعام سنیں. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر الرمادی کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح جنت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. انعام دیکھیے، اگرچہ تکلیف تو ہے لیکن جو پہنچنے میں ہوگی تو بے حد مشقت، جو پہنچنے میں ہوگی تو بے حد مشقت، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی. بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ رستے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے، منزل کا آرام اتنا زیادہ محسوس ہوتا ہے اور اتنا زیادہ پتہ چلتا ہے. تو فرعون نے کہا کہ میں مشورہ کروں گا, اپنی بیوی کے پاس آیا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور اس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو پیش کیا. یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی اور رو کر فرمایا کہ اللہ اللہ, تو جیسے ناپاک اور پلید کو اس پاک مولا نے یاد فرمایا, تیر پر کتنی اللہ تعالی کی مہربانی ہے. اللہ اللہ, تیرا خوشی کے مارے اس وقت پتا کیوں نہیں پھٹ گیا, خوشی کے مارے اس وقت تو مر کیوں نہ گیا, کہ اس مالک نے جو اعلیٰ اور ارفا عظمت بے حساب رکھنے والا, تو جیسے شب کو یاد کیا کہ جس نے اس کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ, ارے خوشی کے مارے تو مر کیوں نہ گیا, اور تو کتنا عجیب ہے کہ اس بات پر مشورہ کر رہا ہے, ارے اسی وقت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا. قرآن نے جو اپنی بیوی کی باتیں سنی حضرت آتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جس درد بھرے انداز سے انہوں نے پیش کیا اشک بار آنکھوں سے, نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون کے جو دل میں نرمی آئی تھی وہ دل اور نرم ہو گیا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت آسیہ سے کہا کہ اچھا میں ذرا اپنے وزیر حامان بے ایمان سے مشورہ کر لوں. حضرت آسیہ نے فرمایا کہ وہ شخص مشورے کا اہل نہیں ہے. مشورہ ایک امانت ہوتی ہے, ایک تو اس اعتبار سے کہ جس آدمی نے مشورہ مانگا تو وہ اپنی دیانت کے ساتھ صحیح بات کی طرف رہنمائی کرنا, یہ مشورہ کیا حق ہے, یہ اس میں ایک امانت ہے کہ صحیح بات کی رہنمائی کرے. نمبر دو بات یہ کہ مشورہ دے کر, مشورہ دینے والے کے ذمہ یہ بھی ہے کہ وہ مستشیر یعنی جو مشورہ طلب کرے, اگر وہ اس پر عمل نہ کرے تو اس پر کوئی ذمہ نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ مشورہ دینے والا اس بات کو اپنے سینے میں راز سمجھ کر دفن کر دے, گاتا نہ پھر, یہ بھی اس کا امانت اور دیانت میں شامل ہے میرے دوست. اور حقیقت یہ کہ مشورے کا ہر کوئی اہل نہیں ہوتا. ابھی ایک سفر تھا, اس سفر میں ایک نکاح میں شرکت تھی, نکاح سے قبل بیان کا نظم تھا, فقیر کو علماء حضرات مشائخ تشریف فرما تھے, چونکہ ایک نیا رشتہ استوار اور تعلق ہو رہا تھا. میں نے ایک بات عرض کی کہ دیکھو نکاح ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی محبت اپنے نام پر ایک اجنبی مرد اجنبی عورت ایک دوسرے کے لیے دکھ در کے ساتھی بن جاتے ہیں زندگی بھر کے لیے. وہ اللہ کے نام کی اور اللہ کے نام اور بول کی یہ برکت. میں نے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی گاڑی خریدتا ہے تو گاڑی کے ایک پہیہ ادھر ہے ایک پہیہ ادھر ہے, اب وہ گاڑی چلتی ہے رستے میں, کبھی اس پہیے کو کھڈا ملتا ہے کبھی اس پہیے کو کھڈا ملتا ہے, کیونکہ سڑک ان ایون اور غیر متوازن, کبھی یہاں سے اٹھی کبھی ادھر سے اٹھی, تو لہذا کبھی اس کو کھڈا ملتا ہے کبھی اس کو کھڈا ملتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب اس کو کھڈا ملتا ہے تو یہ اس کا ساتھ دیتا ہے, اس کو کھڈا ملے گا تو یہ والا ساتھ دے گا, دونوں. لہذا اگر اس کے کھڈے کا اثر اس ٹائر پر ہو جائے تو یہ ٹائر بھی آگے نہیں بڑھتا, ٹھیک ہے نا جناب؟ گویا کہ دونوں پیرلل متوازی چلتے ہیں, جس کو پیرلل چلتے ہیں, اگر ایک ٹائر میں کوئی خرابی ہو جائے دوسرا ٹائر آگے نہیں بڑھتا, یہ چیز ہے. میاں بیوی کا یہی معاملہ ہے, مزاج میں چاہے ایک کا مزاج آسمان ہو دوسرے کا زمین ہو, چاہے ایک کا زمین دوسرے کا آسمان ہے, لیکن کیا ہے کہ ہوتا یہی ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ارے میرا اس کا تو مزاج ہی نہیں ملتا, میرا اور میری بیوی کا مزاج ہی نہیں ملتا. عجیب بات یہ ہے, دیکھیے پوری دنیا کا ایک اصول ہے, پوری دنیا میں لائٹنگ اور بلب جلتے ہیں, موبائل ہر ایک کے پاس موجود ہے, ٹارچ بیٹری موجود ہے, پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بلب جلتا ہے دو اس سے, ایک پلس ایک مائنس, ایک ٹھنڈا ایک گرم, چلو عوامی اصطلاح میں کہتے ہیں نا ٹھنڈا گرم, ایک ٹھنڈی تار ایک گرم تار, پوری دنیا کا قاعدہ ہے کہ پلس اور مائنس سے چلتا ہے. پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ دو پلس سے لائٹ جل جائے, دو مائنس سے لائٹ جل جائے. کیوں بھائی, صحیح ہے نا جناب, پلس چاہیے ہوگا مائنس چاہیے ہوگا. سیل بھی آپ دیکھیں, سیل کے اوپر جہاں چونچ نکلی ہوتی ہے وہاں پلس لکھا ہوتا ہے, نچلی طرف مائنس کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے, منفی کا نشان. اگر دو سیل لے اور ایک پلس, دونوں سیل کے پلسوں پر تار لگا دیں اور بلب کے ساتھ رابطہ ہو, نہیں جلے گا, وہی پلس مائنس لگائیں گے جل جائے گا. تو دیکھیے ایک کا مزاج پلس کا, ایک کا مزاج مائنس کا, لیکن دونوں مل کر بلب جلا رہے ہیں. تو یاد رکھے, بیوی شوہر کا مزاج کتنا ہی ادھر ہو ایک کا ادھر ہو, لیکن اگر دونوں مل کر کام کرنے کا فیصلہ کر لینا تو اسی سے جو ہے ان کی بندگی کا زندگی کا بلب جل جائے گا اور رستہ طے ہو جائے گا. مزاج کو چھوڑے, دنیا میں کوئی ہر کام میری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا. میں یہ چاہوں سارا کام میری مرضی کے مطابق ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. اچھا کمال کیا ہے کہ مزاج اوپر ہو نیچے ہو. دیکھیں نا, اب آپ عجیب دیکھیں, ایک مثال ہے, گاڑی کے اندر شاک ایبزاربر لگے ہوتے ہیں, جمپ بھی جس کو بولتے ہیں عام اصطلاح میں. آپ دیکھیے وہ جمپ ایسے ہوتا ہے کہ کھڈا آتا ہے نا تو ٹائر نیچے چلا جائے گا, اور سڑک متوازن ایون برابر آ گئی وہ ٹائر اوپر آ جائے, وہ یوں ایسے چلتا رہتا. کیوں, وہ دیکھ کھڈے کے حساب سے وہ اپنے کو ایڈجسٹ اور بیلنس کرتا رہتا ہے, جیسا کھڈا آئے گا وہ ویسے اپنے آپ کو اسی حساب سے چلاتا رہے گا. تو میرے پیارے دوستو, زندگی اسی کا نام ہے, اس کے موڑ آئیں گے, کھڈے آئیں گے اور اسپیڈ بریکر آئیں گے, کیا کچھ نہیں آئے گا, لیکن بات یہی ہے کہیں بریک لگانی ہوگی, کہیں ایکسلیٹر دبانا ہوگا, کہیں تھوڑا سا ادھر ادھر سے نکال کے آگے بڑھنا ہوگا. سڑکوں پر کیسے کیسے تماشے ہوتے ہیں, کہیں کتا کہیں مرا ہوا ہے, کہیں کوئی چیز ہے کھڈا ہے تو دیکھتا ہے, یا رش ہے ادھر ادھر سائڈوں سے نکل کے کہیں نہ کہیں سے کہتا ہے اپنی منزل کی طرف چلتا رہا ہے. تو میرے پیارے دوستو, میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں, تم اپنی منزل اللہ کو بناؤ, اللہ تعالیٰ کی ذات کو بناؤ, اس کے بعد اگر رستے میں کوئی اسپیڈ بریکر کوئی کھڈے آئے تو اس کسی رہبر کو اپنے ساتھ رکھ کر اس کے مشورے پر اپنی زندگی کو گزارتے رہو, تمہاری زندگی آرام سے منزل پر پہنچ جائے گی, اور موت تک تم ایمان پر, اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کا خاتمہ اپنے کرم سے ایمان پر فرما دے. ادھر آ جائیں, تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں, ادھر سے جگہ بنا, بس ٹھیک ہے, ماشاءاللہ جگہ تو ہے ہی. تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیں میاں بیوی, میاں بیوی اب ایک نیا رشتہ استوار ہو رہا ہے, شوہر کے ذمے حق ہے کہ اس کے باپ بھی ہے, اس کی ماں بھی ہے, اس کی بہنیں بھی ہیں, اور بیوی جو ہے اس کے ماں باپ بھی ہیں, اس کا شوہر بھی ہے. اچھا بیوی کے لیے اس کا شوہر بھی, بیوی بھی ہے اس کے ماں باپ بھی ہیں, بیوی کے لیے اس کا شوہر, شوہر کے ماں باپ اپنے ماں باپ, بیوی کے شوہر کے بہن بھائی اپنے بہن بھائی, گویا کہ پوری ایک سرکل ہے, سائیکل ہے, چین ہے, جس میں کئی رشتے جڑے ہوئے ہیں. چین چلتی ہے نا تو کئی اس میں سوراخ ہوتے ہیں, اس میں سے بھی اگر ایک بھی وہ ہو جائے تو چین اتر جاتی ہے, اور چین اتر جائے میرے شیخ فرماتے ہیں چین نہیں ملے گا. اگر اللہ تعالی کی محبت کے رستے میں چین میں اتر جائے پھر چین نہیں ملے گا. اب میاں بیوی کے اس تعلق کے اندر کئی موڑ آتے ہیں, کہیں ساس کہیں سسر, کہیں شوہر کہیں بیوی, کہیں داماد, کہیں ساس یا بہو سسر، یعنی ایک مختلف ادوار آتے ہیں، دور آتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں، مختلف قسم کی باتیں ہوتے ہیں، کہیں طبیعت کے مطابق ہوتی ہیں، مزاج کے مطابق ہوتی ہیں، کہیں طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف ہوتی ہیں. بہرحال ایسی ایک صورتحال، ایسی سچویشن، ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس وقت مشیر چاہیے ہوتا ہے. بات مشیر پر چلی تھی نا، اس وقت مشیر چاہیے ہوتا ہے. اب وہ مشیر مشورہ دینے والا ہے، اب اس کے انتخاب کی ضرورت ہے، اور مشورہ یہ مستقل ایک دینی عمل ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو منصب نبوت عطا فرمایا، اس مشورے کی اہمیت کا اندازہ اس سے کر لے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اپنے کاموں کو بھی مشورہ فرمائے. یعنی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کے لیے پیغام دے دیا کہ جب ہم نے نبی کو مشورے کا پابند کر دیا تو تم امتی کیسے نہ ہو، اس کے اس پابندی سے کیسے آزاد ہو جائے. دیکھیے ہم لوگ جو دفتروں میں کام کرتے ہیں نا، تو ایک جملہ لکھتے ہیں، لکنگ فارورڈ فار یور کائنڈ ایڈوائز. کیوں درانی صاحب؟ کہ میں منتظر ہوں کہ آپ کی طرف سے ایک مفید مشورہ مجھ کو مل جائے. مشورے پر ایک بات یاد آ گئی، ایک ڈاکٹر صاحب، ایک دوست ہے وکیل، تو ڈاکٹر صاحب جا رہے تھے تو رستے میں وکیل صاحب بولے سلام علیکم. انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا وکیل صاحب میں بہت پریشان ہوں. کیا پریشانی؟ کیا پریشانی یہ ہے کہ میں رستے میں گزر رہا ہوتا ہوں، کلینک جا رہا ہوں، کہیں جا رہا ہوں، آپ نے ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا مجھے بخار ہو رہا ہے، کچھ نزلے کی کھانسی کی کیفیت ہے. اب وکیل صاحب جو ہے انہوں نے کہا پھر کیا؟ کہا پھر مجبوری ہوتی ہے کہ اگر وہ میری کلینک پر آتا تو میری فیس دینی پڑتی، اب میں سوشل پریشر، سماجی دباؤ کے تحت مجبوراً میں اسے نسخہ لکھ کر دیتا ہوں، لیکن میری فیس ختم ہو جاتی ہے. وکیل صاحب نے کہا یہ تو کوئی مشکل بات نہیں. انہوں نے کہا آپ سے مشورہ کیا حل کروں اس کا؟ کہ اس کا آپ یہ کریں کہ ان کو جو ہے ڈاک کے ذریعے سے بل بنا کر گھر پہ بھیج دیں. کہ سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. اب جناب ڈاکٹر صاحب اچھا بھائی ٹھیک ہے، وکیل اپنے رستے پہ، ڈاکٹر اپنے رستے پہ. اگلے دن ڈاکٹر صاحب گھر میں بیٹھے تھے تو ڈاکی آیا، ایک لفافہ حوالے کیا، لفافہ کھولا، اس میں سے ایک بل نکلا کہ جو آپ نے وکیل صاحب کا بل تھا جو راہ چلتے آپ نے مجھ سے مشورہ کیا اس کے 1000 روپے دے دیے. تو میرے پیارے دوستو، مشورہ ایک مستقل اہم چیز ہے. جب شریعت نے مشورے کا پابند کیا تو شریعت کا ایک مزاج ہے، وہ مزاج یہ ہے کہ جس چیز کا حکم دے یا جس چیز سے منع فرمائے تو اس کے فوائد اور مضر چیزوں کو بتانا اور اس کے قاعدہ اور طریقہ سکھانا. جیسے نماز ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور صحابہ کا احسان عظیم ہے ہم پر، اتنا احسان کہ آپ نے ایک ایک ادا کو نقل فرما لیا. کیسے کھڑے ہونا ہے، کیا ہاتھ کیسے اٹھانا ہے، ہاتھوں کو کیسے باندھنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، جاتے ہوئے کیا کہنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے، پھر رکوع میں کیفیت کیا ہو، رکوع سے کھڑے کیسے ہونا ہے، کیا پڑھنا ہے، سجدے میں جانا ہے، کیا کہتے ہوئے جانا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے. سبحان اللہ، ایک ایک چیز صحابہ نے اتنی گہرائی سے اور اتنی اہمیت کے ساتھ اس کو دیکھا، یاد رکھا، اور پھر آپ کا احسان ہے کہ امت میں آگے بڑھا دیا. لہذا صرف ایک نماز نہیں، جتنی زندگی کے شب و روز کے جو بھی حالات ہوں، جو باتیں ہوں، الحمدللہ ہمارے دین میں میرے پیارے دوستو ایک ایک چیز، ایک ایک چیز کا طریقہ سلیقہ موجود ہے. علماء کی بات آئی، علماء کے اوصاف بیان کر دیے. مشیر کی بات آئی، مشیر کے اوصاف بیان کر دیے. کیسا مشیر ہو. حدیث شریف استاد کی بات آئی کہ حدیث سکھانی ہے, علم سکھانے والا اس کے بھی اوصاف بیان کر دیا, یعنی کسی چیز میں چھوڑا نہیں. سبحان اللہ, امام کی بات آئی امام کے اوصاف, مؤذن کی بات آئی مؤذن کے اوصاف, ایک ایک چیز. زیادہ مشیر کے اوصاف میں سے جو صفت ہے وہ یہ کہ متقیات, اہل تقویٰ میں سے پہلی چیز دینداری اور تقویٰ, یہ چیز. پھر دوسری بات یہ کہ اس کے فن کو سمجھتا بھی. اب اگر کوئی مجھ سے آ کر پوچھے کہ یہ ڈمپر کے بارے میں کون سا ڈمپر خریدوں, یا میں کسی ویلڈنگ والے کے پاس پہنچ جاؤں کہ جناب تم ویلڈنگ اگر ایسے کو جائے یوں کرو, تو وہ ہاتھ پکڑ کے لائے گا ادھر تک, کہ مولوی صاحب نماز پڑھاؤ دین سکھاؤ, یہ تمہارا کام. فن ہے نا, لکل فن رجال, ہر فن کے اپنے مرد ہیں, اس کے اسپیشلسٹ ہیں. اور انسان جب کوئی کام سیکھتا ہے تو ان کے اسپیشلسٹ سے سیکھتا ہے اور اس سے رابطہ کرتا ہے. آج کل تو آنکھ بھی دیکھیں, ایک ہی آنکھ کے کئی قسم کے اسپیشلسٹ ہیں. یعنی سب ڈاکٹر کو آنکھ دکھانی ہے آپ نے, آپ ایسے نہیں دکھا سکتے, پہلے وہ آپ کو آنکھ دکھائے گا. آنکھ دکھانے کا محاورہ بھی ہے نا. لہذا اگر آپ آنکھ دکھانا چاہ رہے ہیں تو وہ پہلے آپ کو آنکھ دکھائے گا. اس میں بھی کئی دل کی بات آئے, کئی قسم کے پورے سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء کا ہر ایک کا اسپیشلسٹ موجود ہے. اور اگر دم بھی ہوتی نا اس کا بھی ہوتا. میرے پیارے دوستو, اور پھر شادی کے اسپیشلسٹ بھی موجود ہیں کہ نہیں, جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں, شادی سے پہلے ایک دفعہ ضرور ملیے, تو وہ بھی اسپیشلسٹ موجود ہیں. تو مشیر کے لیے خصوصیات ہیں, اس میں سب سے پہلا یہ کہ وہ دیندار متقی فن کو جاننے والا. اب بات آئی میاں بیوی کے تعلق, اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے. کبھی شوہر کو بیوی کی کوئی بات, کبھی بیوی کو شوہر کی کوئی بات, کبھی ساس کو بہو کی کوئی بات, کبھی ساس کو بہو سے شکایت, کبھی ساس کو بیٹے سے شکایت. کہیں سسر, کہیں شوہر, کہیں بیٹا, کہیں ماں, گویا کہ پورے رشتے ہیں نا, پورا ایک جال ہوتا ہے رشتوں کا. اس جال کے اندر یقیناً کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے, لیکن سوال یہ نہیں ہے یہ اونچ نیچ نہ ہو. آپ یہ مشورہ نہیں دے سکتے کہ یار یہ جو روڈ ہے نا اس پہ جو اسپیڈ بریکر نہیں ٹھیک نہیں بنایا, آپ یہ مشورہ نہیں دے سکتے یہ یا نہیں یا ہو, آپ یہ مشورہ نہیں دے سکتے. بلکہ آپ کا کام یہ ہے جہاں اسپیڈ بریکر آئے اپنی گاڑی کو آہستہ کریں اور آرام سے گزر کے اپنا راستہ ناپیں. اگر آپ نے یہ ناپنا شروع کر دی یہ اسپیڈ بریکر یہاں کیوں بنایا, تو میرے پیارے دوستو اس کا تعلق ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہے. وہ پھر جا کے جب اللہ تعالیٰ ایسی انتظامیہ میں داخل کرے پھر بے شک یہ ناپتول بھی کرے کہ یہ کہ ہاں کیوں بنایا. ابھی کیوں کے چکر میں نہیں پڑنا, ابھی کیا کے چکر میں پڑنا ہے کہ کیوں نہیں کہنا, کیا کرنا ہے یہ سیکھنا ہے. کیونکہ اگر کیوں کے چکر میں پڑے گا تو ظاہر سی بات ہے کام نہیں بنے گا. اور کیا سیکھ لے گا آسان ہو جائے گا کہ جی کیا کرنا ہے, اسپیڈ بریکر کو دیکھ کر اپنی گاڑی کی رفتار آہستہ کرے, آرام سے اس کے اوپر سے گزارے اور اپنا رستہ نہ کرے, آسان ہو گیا. دادا کیوں کے چکر میں یہاں اسپیڈ بریکر کیوں بنایا, خود بھی کھڑا رہے گا پیچھے ٹریفک جام کرے گا, اپنی مشکل دوسروں کی مشکل, کیا کرنا ہے یہ سیکھنا ہے. لادا ان میاں بیوی کے تعلقات میں اب کئی قسم کے مشیر ہوتے ہیں. اب اس مشیر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ دینداری اور آخرت کی طرف فکر نہیں ہوتی, لہذا ہوتا یہی ہے کہ اہل خاندان سے مشورہ کیا تو ایک ہی طرف عموماً پلڑا بھاری رہتا ہے. حمایت کریں گے تو ایک طرف حمایت کریں گے, پھر یہ نہیں دیکھیں گے غلط ہے یا صحیح کیا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ بات بننے کے بجائے بگڑتی ہے, بات بننے کے بجائے بگڑتی ہے. اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ بات یہاں تک کہ چھوٹی سی معمولی سی بات ہوتی ہے لیکن اس کا انجام علیحدگی تک جاتا ہے, طلاقہ طلاقی پر چلا جاتا ہے. چھوٹی سی بات تھی اور وہ ایسی بات تھی کہ جس کو ایڈجسٹ کرنا، جس کو درست کرنا وہ آسان تھا، لیکن سب مشیر کے غلط مشوروں کی وجہ سے وہ بات سنورنے اور بگڑنے کے سنورنے کے بجائے اور درست ہونے کے بجائے اور بگڑتی ہے، بگڑتے بگڑتے تباہی اور بربادی پر چلی جاتی ہے صرف غلط مشیر ہونے کی وجہ سے. لہذا میاں بیوی کے تعلق میں بھی جو مشیر چاہیے وہ کوئی اللہ والا رہبر چاہیے جو رہنمائی کرے گا، اور وہ رہنمائی نہ صرف دنیا کے نقطۂ نظر سے ہوگی بلکہ آخرت کے نقطۂ نظر سے بھی، یہ بھی ضروری. تو فرعون نے حضرت آسیہ سے مشورہ کیا، تو حضرت آسیہ کا مشورہ کیا تھا کہ ظالم تو نے اسے اس ایمان کیوں نہیں قبول کر لیا، خوشی کے مارے تو مر کیوں نہیں گیا کہ تجھ جیسے ناپاک اور پلید پر اللہ تعالیٰ اس پاک مولا کی اتنی عنایت و مہربانی. اب فرعون کا دل اور نرم ہوا، اس نے حضرت آسیہ سے کہا میں حامان بے ایمان سے مشورہ کروں گا. حضرت آسیہ نے فرمایا کہ وہ شخص مشورے کا اہل نہیں ہے، لیکن چونکہ حامان سے ایک تعلق تھا اس کو چمکانے میں، خدائی کی طرف لانے میں اسی کا ہاتھ تھا، اس کا بھی ہاتھ تھا، وہ اس کے نفس کو بھڑکاتا تھا. کیسے؟ اب سنیے، فرعون حامان سے ملا، حامان کو بلایا، اس سے کہا کہ دیکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے ایسے ایسے فرمایا اور ایسے ایسے مجھ کو نعمتوں کی طرف دعوت دی اور ایمان لانے کو فرمایا، اور میں نے اپنی بیوی حضرت آسیہ سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی یہی کہا، اب تیرا کیا مشورہ ہے؟ یہ سننا تھا کہ حامان کودنے لگا، اپنی ٹوپی پگڑی اتار کر پھینک دی، بال نوچنے لگا اور اپنا سینہ کوٹنے لگا، گویا کہ ماتم کو نیا نہیں ہے پرانا ہے، اپنا سینہ کوٹنے لگا اور سر پیٹنے لگا. تو اس نے پھر چلانا شروع کیا، رونا، واویلا مچایا. اس نے کہا کہ کوئی مجھے منع نہیں ہے، آپ جو چاہے کریں، لیکن یہ تلوار لیجئے، پہلے میری گردن اڑا دیں تاکہ میں یہ منظر نہ دیکھ سکوں کہ آسمان زمین بن جائے، باپ بیٹا بن جائے اور خدا بندہ بن جائے، یہ منظر میں نہیں دیکھ سکتا، میری گردن اڑا دیں پھر جو چاہے کریں آپ. اس کے کودنے کا، شور مچانے کا اثر فرعون پر یہی ہوا، پھر وہی مستی، پھر وہی چیز. لہذا انسان کبھی ایسے دورائے آتے ہیں اپنی غلطی پر ہوتا ہے، دیکھو ان کو اٹھاؤ، ذرا اٹھا دو اٹھا دو، کوئی بات نہیں، اور تھوڑی نسوار بھی کھلا دو ذرا تاکہ جاگتے ہیں. لہذا فرعون نے پھر وہی بندگی کو چھپ کر راستہ اختیار کرنے کے بجائے وہی خدائی کا نعرہ لگایا. لہذا کتنے دفعہ ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان کسی نیک آدمی سے مشورہ کرتا ہے، وہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو غلطی چونکہ تمہاری ہے، ایک کام کرو، معافی مانگ لو، بات ختم ہو جائے گی. اب اس نے اپنے کسی اور سے کہا کہ دیکھو فلاں نیک آدمی نے مجھے مشورہ، اچھا تم معافی مانگو گے، ذلیل ہونا چاہتے ہو تم. اپنے کو مٹا دو، کتنی تمہاری ذلت بنے گی کہ دیکھو اتنا بڑا آدمی اور وہ معافی مانگ رہا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نفس کو جو بھڑکانا ہے نا، اس کی وجہ سے میرے پیارے دوستو وہ بات وہی ہے کہ بننے کے بجائے بگڑتی چلی جاتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ میں نے محنت فرعون پر کی، ایمان آپ نے ان کے جادوگروں کو عطا فرمایا، اللہ اس میں آپ کا کیا راز ہے، کیا حکمت ہے؟ تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ مالوسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ موسیٰ بات یہ ہے کہ تمہاری نظر تو، اور پھر موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کیا کہ یہ جادوگر تو ہوتے ہیں جنہوں نے میرا مذاق اڑانے کے لیے میری پگڑی، میرا لباس، میرا حلیہ بنایا. تو ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تمہاری نظر تو اس بات پر ہے کہ انہوں نے تمہارا مذاق اڑانے کے لیے تمہارے جیسا حلیہ بنایا، اور میری نظر اس بات پر ہے کہ میرے محبوب کے حلیے میں آ گئے، بس میری محبت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب کے تمہارے حلیے میں، جو میرے محبوب کے حلیے میں آئے اور میری رحمت کو جوش آیا اور میں نے ایمان کی دولت ان کو عطا کر دی. لہذا جس پر محنت کی تھی، جس پر محنت کی تھی اسے ایمان نہ ملا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نقل کرنے والے کو یہ انعام عطا فرما دیا. میرے مرشد، میرے شیخ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، فرماتے ہیں باز ظاہر باطن کی ترقی کا ذریعہ ہو، باز ظاہر باطن کی ترقی کا ذریعہ ہو. اب ظاہر کیا؟ ظاہری بیوٹی پارلر، مختصر سا سن لیجئے، آگے مضمون چلاتے ہیں. ایک واقعہ اور یاد آ رہا ہے، اللہ، ہندوستان کا ایک شہر ہے، اس کا نام ہے قنوج. وہاں کی خوشبو مشہور ہے، یہ جو عطر شمامہ ہے نا، یہ قنوج کا اصل، اس کی بنیاد اصل وہاں جاتی ہے. یعنی ہمارے اس علاقے میں شمامہ جو قنوج کا ہے وہ بہت بڑھیا عمدہ ہوتا ہے. تو میرے مرشد فرماتے کہ قنوج کے اندر ایک وکیل صاحب تھے، وہ اپنی روزانہ صبح صبح عدالت جاتے تھے، تو رستے میں ایک بڑھیا ان کا رستہ روک لیتی، کہتی بیٹا تھوڑی دیر بیٹھ جا، تجھے میں کبھی وہ چائے پلا دے، کبھی وہ شربت پلا دے، کبھی کوئی چھوٹی موٹی چیز کھلا دے، بسکٹ بسکٹ کچھ نہ کچھ. اب وکیل صاحب اس بڑھیا کو دیکھیں، وہ ایک بوڑھی ماں، اس کی اپنی اخلاقی رواداری کی وجہ سے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، وہ بڑھیا انہیں دیکھتی اور کچھ کھلا پلا دیتی اور وہ چلے جاتے. وکیل صاحب کا چونکہ وقت بھی کم ہوتا تھا، بات نہیں، ایک دن کچھ وقت تھا، میرا مرشد فرماتے کہ وکیل صاحب نے اس بڑھیا سے کہا کہ اماں، تیری یہ مہربانی میری سمجھ میں نہیں آتی کہ تو روزانہ مجھ کو روکتی ہے، مجھے کچھ نہ کچھ کھلاتی پلاتی ہے، اماں اس کا راز کیا ہے؟ تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یہ سن کر وہ بڑھیا رونے لگی، اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا، میرا ایک بات یہ کہ میرا ایک بیٹا ہے اور وہ پردیس میں ہے، ولایت گیا ہوا ہے، مجھے میرا بیٹا وہ بہت یاد آتا ہے، تیری شکل میرے اس بیٹے سے ملتی ہے، لہذا جب میں تجھے کھلا پلا دیتی ہوں تو میرے دل کو تسلی ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، اس لیے بیٹا میں تیرا وقت خراب کرتی ہوں، تیرا وقت برباد کرتی ہوں، تجھے تھوڑی دیر دیکھتی ہوں، کہ کیوں؟ کہ وہ جو میری ممتا ہے، وہ میری جو ماں کی محبت ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے جو کرنا چاہتی ہوں، میرا بیٹا وطن سے دور ہے، مجھ سے دور ہے، تجھ کو میں کھلاتی پلاتی ہوں تو وہ میری ممتا کو ذرا کچھ دیر کے لیے تسلی مل جاتی. یہ ہے میرے دوستو ظاہر کی قیمت، اور باز ظاہر باطن کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے. اب ظاہر کیا ہے؟ میرے شیخ فرماتے ہیں دیکھو، روحانی سر سے لے کر پاؤں تک روحانی بیوٹی پارلر. اب مسلمان یہ جو ٹوپی پہنتا ہے، یہ ٹوپی، یہ صرف ٹوپی نہیں ہے، یا اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہیلمٹ یا سر چھپانے کا، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول. ہاں، کبھی اس پر رومال باندھا، پگڑی بنا لی، سبحان اللہ، وہ نور اللہ نور ہو گیا. لیکن ننگے سر فقہا، قاضی حضرات، ایسا آدمی جو سر بازار میں ننگے سر گھومے، اس کی شہادت قبول نہیں کرتی، اس کو گواہ نہیں بناتی. اور ٹوپی کی صفات آئی ہے کہ وہ ٹوپی گول ہو، یہ ٹوپی کی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت. اور دوسری صفت میں دو باتیں ہیں، ایک تو بات یہ کہ وہ چپکی بھی ہو، اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استعمال فرمائی ہے، اٹھی ہوئی ٹوپی. دو طرح کی ٹوپیاں آپ سے روایت میں آتی ہیں. لہذا معمول یہ تھا کہ آپ جب سفر میں یا کوئی وقت آتا تھا، تو آپ اونچی ٹوپی استعمال فرماتے تھے، یا کہیں سفر پہ جاتے تھے تو آپ اونچی ٹوپی پہنتے تھے، اور ایک حالت میں آپ کی ٹوپی سر سے چپکی ہوئی، تو پتہ چلا کہ ٹوپی کی صفت یہ کہ وہ گول ہو، گول ٹوپی. اب رہی بات کہ جی ہم یہ ٹوپی اس لیے پہنتے ہیں کہ اس میں دروازے کا نشان بنا ہوا ہے، اور چونکہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ وہ سندھ میں تشریف لائے، تو سندھ اسلام کا دروازہ ہے، ہندوستان کے لیے سندھ دروازہ ہے. تو میرے پیارے دوستو،
یہ ثقافت ہے. لہذا محمد بن قاسم اسلام کے سندھ جو ہے ہندوستان کے لیے اسلام کا دروازہ تو بنا، لیکن اسلام کو بھی تو دیکھنا ہے کہ نہیں، وہ دروازہ سر آنکھوں پر. لیکن میرے پیارے دوستو، لہذا ٹوپی کی صفت یہ کہ گول ہو، باقی وہ ٹوپی ثقافت تو ہو سکتی ہے لیکن سنت نہیں ہو سکتی. تو سوگی پی کو ہم یہ کہیں گے کہ ثقافت ہے، تہذیب بول دے جو چاہے بول دے، لیکن میرے پیارے دوستو سنت کے مقابلے میں تہذیب اور ثقافت کی اہمیت نہیں. اور ننگے سر نماز پڑھنا خلاف سنت، ننگے سر کھانا کھانا خلاف سنت، ننگے سر بیت الخلا جانا خلاف سنت. بیت الخلا بھی ننگے سر نہ جانا چاہیے، کھانا بھی ننگے سر کھانا پینا نہ چاہیے. تو پھر نماز جیسی اہم عبادت ننگے سر. اور ایک مسئلہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹوپی جو ہے میرے دوستو یہ مسجد کی ذمہ داری نہیں ہوتی. یہ ہمارے ہاں یہ غلط بات ہو گئی کہ جی مسجد والے ٹوپی کا انتظام بھی کریں. یہ تو ایک چیز تھی، اصل میں بعض لوگوں نے یوں کیا. ہوتا کیا تھا یہ بھی سن لیجئے، ہوتا یہ تھا کہ ایک آدمی کو ایک جذبہ ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کی کچھ مدد کروں، تو اس نے کیا کیا کہ ٹوپی خریدی اور مسجد میں لا کر رکھ دی. کہ چلو بھائی، وہ مقصد یہ تھا کہ مسجد میں لوگ ٹوپی پہنے، ان کے لیے گویا ایک تقسیم کا ذریعہ بن گیا کہ بھائی یہ ٹوپی تیری، یہ ٹوپی تیری، یہ ٹوپی، ہر ایک کو اس کی ٹوپی مل گئی. اس نے ایک اپنے جذبے کو کہ مال خرچ کرنے کا، اپنے مسلمان بھائیوں پر خرچ کرنے کا جذبہ، اور اس کو دینی رنگ بنا کر اس طرح کر لیا. اب ہمارے ہاں تو مزاج اصلاح تربیت نہ ہو، وہ مسجد کی ٹوپی ہے اسی کو پاؤں بھی مار رہے ہیں، اسی کے اوپر بیٹھ بھی رہے ہیں، وہ میلی کچیلی 15-15 20-20 آدمیوں نے پہنی، بدبو بھی آ رہی ہے عجیب، پھر اسی کو نماز کے لیے سر پر پہن لیا. کتنی عجیب سی چیز ہے کہ گویا کہ ایک وہ عبادت جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اہمیت، ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. اب وہ ٹوپی مسجد کی ملی، بدبودار میلی کچیلی، اس کو بھی سر پر رکھ لیا. گویا کہ اس سنت کو ہم نے ایسا اس کے ساتھ برتاؤ کیا، جبکہ صحابہ ننگے سر نماز نہیں، ٹوپی پہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ننگے سر ثابت نہیں، الا جو موقع حج کا ہے وہ اور بات ہے. تو ٹوپی، اس کے بعد ہے بال. بال کی تین سنتیں، کان کی لو تک، کان کے لو سے جو لمبے بال ہیں وہ سنت نہیں ہے، یاد رکھیے گا، وہ فیشن ہے، فیشن. اس کو یوں کریں یا یوں کریں، سجاتے سوارتے رہے، پھر ایسے لٹوں کو پکڑ پکڑ دیکھ بھی کھیلتے. نمبر 2 سنت چاروں طرف سے برابر ہو، ایسا نہیں ہے کہ پیالہ رکھ دیا اور حجام سے کہا کہ باقی کاٹ دو اور اس کا نام فوجی کٹ رکھ دیا. کس کوئی بھی کٹو، فرینچ کٹو، فوجی کٹو، فلاں کٹو، لیکن کٹنگ کے اندر ذرا مدینہ شریف کو بھی مد نظر رکھے کہ مدینہ کٹ بھی بنا ہے. کبھی بولا کہ جی مدینہ کٹ بناؤ؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا. اور ٹوپی کی، ایک بچہ گیا نا، اس نے جا کر حجام سے کہا، ہیئر ڈریسر سے، کہ میرے ابا جیسے بال بنا دو. کہا وہ کیسے؟ کہا بیچ میں گنجا، سائڈوں پر جھالر ہے. تو دوسری سنت بالوں کی ہر طرف سے برابر، اگر ادھر سے 1 انچ ہے، ادھر سے بھی 1 انچ، ادھر سے بھی 1 انچ، ادھر سے بھی، یعنی یہ 4 اطراف ہو گئے نا، سب طرف سے برابر. اگر ادھر 2 انچ رکھنا ہے تو ادھر بھی 2 انچ، ادھر بھی 2 انچ، سب جگہ پھر 2 انچ رکھے. ادھر سے چھجا بنا لیا اور ادھر سے کٹ مار دیا، یہ دیکھو یہ خلاف سنت طریقہ ہے. اور تیسری سنت یہ ہے کہ بالکل صفائی کر دیں، صفن صفا، اس کو بنا دیا گنجا کٹ. گنجا کٹو یا ننجا کٹو، یہ مستقل ایک سنت ہے. بال کے 3 طریقے، بال سے نیچے ہے، آنکھ ہے. اب یہ بیوٹی پارلر ہو رہا ہے، بال کا بیوٹی پارلر ہو گیا نا، یہ مردوں کے لیے ہے. اور یہ بیوٹی پارلر روحانی بیوٹی پارلر ہے، کیونکہ دنیا کے بیوٹی پارلر میں شوہر کو خوش کرتے ہیں، روحانی بیوٹی پارلر میں اللہ کو خوش کرنا ہے. اب آنکھ کا بیوٹی پارلر یہ ہے کہ اس آنکھ سے کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نہ دیکھے، نہ محرم کو نہ دیکھے. اپنی بیوی کو عشاء کی ابھی جمعہ پڑھ کے جا کر اثر تک دیکھتا رہا، اثر پڑھ کے مغرب تک، مغرب پڑھ کے عشاء تک، عشاء پڑھ کے فجر تک دیکھتا رہا، کوئی مولوی نہیں منع کر سکتا. غیر کو نہ دیکھے، آنکھ کا بیوٹی پارلر ہو گیا. جب آ گئے وہ سامنے، یعنی غیر آ گیا، نابینا بن گئے، اور جب ہٹ گئے وہ سامنے سے تو بینا بن گئے. یہ آنکھ کا بیوٹی. کان کا بیوٹی پارلر ہے، غیبت نہ سنے، گانا نہ سنے. اس لیے اپنے موبائل کی گھنٹیوں کی برائے مہربانی ہم سادہ کرنے کی فکر کریں، سادی گھنٹی ہو. یہ کان کا بیوٹی پارلر، اب گالوں کا بیوٹی پارلر ہے. گال گال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. دیکھیے، ایک صاحب نے حضرت سے کہا کہ حضرت میرے تو داڑھی نہیں ہے، میں بہت گناہگار ہوں. حضرت نے فرمایا، کہہ رہے میاں شکر ادا کرو کہ کھیت سلامت ہے، کھیت سلامت ہے، جلدی سے کھیتی اگا لو. اس کو فکر ہوتی نا جس کے پاس کھیت نہ ہوتا، کھیت موجود ہے، کھیتی اگا لے. نہ گندم، نہ بیج ڈالنا ہے، نہ بیج ڈالنا ہے، نہ کھاد ڈالنی، نہ پانی دینا، کچھ نہیں کرنا، نہ ملا سے کھچوانا، بس کیا کینچی اور استرا بلیڈ دور کر دے، خود بخود داڑھی نکل آئے گی. جب ایک مٹھی ہو جائے تو ایک مٹھی میں پکڑ کر پھر اس کو اپنی کینچی سے ذرا ٹرم کر کے تینوں طرف سے، تو پھر ماشاءاللہ خوبصورت اور دیدہ زیب اور با جمال با رونق معلوم ہوگا. اور اس کے ساتھ مونچھیں ہیں میرے دوست. یہ مونچھوں کا مسئلہ بڑا غیرت کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق ہم لوگ غیرت کے ساتھ جوڑتے ہیں. صاحب مونچھیں کٹوانے کی بات کو گویا اپنی مردانگی کٹوا دی، مونچھ اور مردانگی کا جوڑ لگاتے ہیں. اب ایک آدمی ہے، اتنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دے کر گیا، شادی ہوئی اس کی اور ہے فارغ، تو مونچھوں کو دیکھ کر بتائے گا میں بہت بڑا مرد ہوں. تو میرے پیارے دوستو، عزت اور غیرت کے مقابلے میں جب سنت کی بات آئے گی، سنت کی اہمیت ہے، اور سنت یہ ہے کہ مونچھوں کو باریک کر دے. یہ ہے طریقہ کہ اس کو بالکل باریک کر دے، کینچی سے اتنا باریک کرے کہ صحابہ کا معمول تھا اتنا باریک کرتے تھے کہ کھال کی جلد کا رنگ نظر سفیدی نظر آتی تھی. یہ اس کا طریقہ ہے. مونچھے کے بیوٹی پارلر ہو گیا، ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے. ایسا نہیں وضو خانے میں بیٹھے شلوار پوری گھٹنے کے اوپر چڑھا دی کہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں گھٹوں تک دھوئیں گے کیا. ارے بھائی، صرف تخنے تک سے اوپر تک دھونا ہے، اب اس کے بعد شلوار چڑھا کر بیٹھ گئے، گھٹنا کھولنا یہ گناہ ہے، اور پھر ننگا گھٹنا دیکھنا بھی گناہ ہے. اب دیکھ بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے. تخنے سے اوپر شلوار کرنا مردوں کے لیے واجب اور ضروری ہے. اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، چاہے شلوار ہو چاہے پتلون ہو. ہمارے پیر بھائی تھے، انتقال ہو گیا، عجیب مزاحیہ قسم کے نا. انہیں دھوبی کے پاس گئے، دھوبی سے جا کر کہا کہ تم شلوار پاجامہ کتنے میں دھوتے ہو؟ اس نے کہا 10 روپے. پوچھا کہ چڈی کتنے میں دھو گے؟ انہوں نے کہا 5 روپے. اب وہ تھے بڑے عالم تھے، لیکن بہت بدائیہ قسم کے. کہنے لگے، یار دیکھو یہ میری بڑی چڈی ہے، اس کو دھو دو. تو دھوبی بھی ہنسنے لگا. تو اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنا. اور میرے پیارے دوستو، یہ مسئلہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، نماز میں تو ہونا چاہیے کہ گناہ کی حالت میں نماز پڑھے، لیکن نماز کے ساتھ صرف خاص نہیں ہے کہ مسجد میں آئے شلوار اوپر کر لی، یا مسجد میں تو نہیں آئے، نماز کا ٹائم آیا تو شلوار اڑس لی اوپر، اور جیسے ہی مسجد سے نکلنے لگے فوراً اس کو ڈھکیل کے نیچے کیا اور مسجد سے باہر جا رہے. تو میرے دوستو، کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں اپنی شلوار کا ٹکنے سے نیچے لٹکانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے یہ. لہذا اپنی شلوار ٹکنے سے نیچے اوپر کر لے. اور عورتوں کے لیے ٹکنے سے نیچے لٹکانے کا حکم ہے. آپ کوئی کہے کہ صاحب میری جو شلوار اوپر کروں تو میں ذرا بہت ہی دقیانوسی، بیکورڈ اور اولڈ فیشن کا آدمی لگتا ہوں. میرے مرشد نے فرمایا، اچھا بھائی اگر تمہیں ایسا عجیب لگتا ہے تو موزہ پہن لو. سردی کا زمانہ ہے، ہر آدمی موزہ پہننا پسند کرتا ہے. گرمی کا زمانہ ہے، پتلے والے موزے پہن لو. زیادہ شوق ہو تو میچنگ کا موزہ پہن لے، میچنگ سے کیچنگ کر لے. لیکن میرے پیارے دوستو، شریعت کو ترجیح دینا، یہی چیز اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تعلق کا تقاضا ہے. ہمارے اس ایمان اسلام کا تقاضا ہے کہ شریعت کے حکم کو ہم اپنے سر آنکھوں کے اوپر رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی فکر کریں. اب یہ ظاہر بن گیا، یہ روحانی بیوٹی پارلر ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں، اللہ والوں جیسا ظاہر بنا لو، اللہ تعالیٰ اللہ والی روح کی عطا فرما دیں گے. ورنہ تم جیسا، ایک دفعہ ایئرپورٹ پر جانا ہوا، بس یہ بات سنا کے ختم کرتا ہوں، کہ یہ سفر تھا، اب وہ آخری جو چیک ان کاؤنٹر ہوتا ہے وہاں پر گئے تو وہ جیبوں سے چیزیں نکلواتے موبائل وغیرہ. خیر میں نے موبائل وغیرہ نکالا ڈبے میں رکھا اور آگے بڑھ گیا. دوسری طرف گھوم کے گیا تو ایک صاحب آئے اپنے ہاتھوں میں جوتے اٹھائے ہوئے اور وہ پہنچے ان سے کہا کہ پتلون کا بیلٹ بھی اتارو. لہذا آپ انٹرنیشنل فلائٹس پر جائیں تو وہ آپ کے پتلون کا بیلٹ بھی اتروائیں گے جو پتلون پہنے گا اور جوتے تک اتروا دیتے ہیں. تو وہ جو آفیسر تھا میں نے اس آفیسر سے کہا, میں نے کہا دیکھو الحمدللہ سنت کے لباس میں کتنی عزت ہے, کسی کا ناڑا نہیں کھلوایا جاتا. کہتے ہیں راز کو راضی رہنے دو. پتلون کی بیلٹ اتروا رہے اور وہی تھا جن کو اللہ والوں کے جوتے اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے, ایئرپورٹ پر اپنے جوتے اٹھا کے ٹہل رہے ہوتے ہیں, اللہ والوں کی جوتی اٹھاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. اب وہاں پر جناب اپ ٹو ڈیٹ مسٹر صاحب وہ جوتے اپنے اٹھاتے ہوئے ٹہل رہے ہوتے ہیں کیونکہ جوتوں کی بھی چیکنگ ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے ہم اپنے جس حلیے میں یہاں ہوتے ہیں اسی حلیے میں سفر پر جانا ہوتا ہے. لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ اسی حلیے کے ساتھ ایئرپورٹ پر گئے. میں نے اس آفیسر سے کہا میں نے دیکھو اللہ تعالیٰ نے دین میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں کتنی عزت رکھی ہے. الحمدللہ آفیسر کہنے لگا کہ واقعی بات تو یہی ہے, اللہ تعالیٰ دین کی عظمت ہمارے دلوں میں عطا فرما دے, اپنی محبت اور عظمت دلوں میں ڈال دے اور ظاہر اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد وصحاب و بارک وسلم. یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے, اپنی عبادت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ بلاتے تو ہیں ہم ان کو مگر اے رب جہاں, بلاتے تو ہیں سب کو مگر اے رب جہاں, ہم پر بن جائے کچھ ایسی کہ بنا آئے نہ بنے. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت و عظمت اور جذب عطا فرما کہ ہم اگر غیر کی طرف جانا بھی چاہیں تو نہ جا سکیں. اور یا اللہ ہمیں اپنی ایسی محبت عطا فرما دیجئے کہ ہم آپ ہی کے ہیں, آپ ہی کے بن کر رہیں اور غیر کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں, غیر کی طرف یا اللہ ایک قدم ہمارا نہ اٹھائے. یا اللہ اپنے کرم سے 100% ہم سب کو اپنی فرما برداری کی حیات عطا فرما, ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا, ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. اپنے کرم سے یا اللہ ولایت صدیقیت کا میرے شیخ دعوت خاتون کے صدقے میں ولایت صدیقیت کا انتہائی مقام عطا فرما, شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور اپنے کرم سے ان گزارشات سے ہم سب کو عمل کی توفیق